سامعین، پروگرام ایرانی مشاہیر لے کر حاضر خدمت ہیں. طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے. آج کے پروگرام میں ہم پانچویں صدی ہجری کے ایک اور عظیم ایرانی شاعر اور فلسفی حکیم ناصر خسرو قبادیانی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. امید ہے کہ آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. سامعین، حکیم ابو معین ناصر بن خسرو بن حارث قبادیانی بلخی پانچویں صدی ہجری کے عظیم ایرانی شاعر، دانشمند اور محقق تھے. ان کا لقب حجت تھا. وہ سن 394 ہجری قمری کو ذی‌قعدہ کے مہینے میں بلخ کے ضلع قبادیان میں پیدا ہوئے. ان کا نام اور ان کے والد کا نام ان کے اپنے اشعار میں متعدد مرتبہ آیا ہے. انہوں نے اپنے متعدد اشعار میں اپنا لقب حجت یا حجت خراسان بیان کیا ہے. یہ لقب ان کو خلیفہ فاطمی نے دیا تھا. درحقیقت یہ اسماعیلیوں کے درمیان کا مذہبی مقام و مرتبہ تھا. ناصر خسرو نے اپنے سفر نامے کے آغاز میں اپنے آپ کو قبادیانی مروزی کہا ہے، جس کی وجہ سے ایک گروہ ان کو مرو سے تعلق رکھنے والے اہلیان قبادیان میں سے جانتا ہے. ان کی کتابوں کی تحقیق کرنے والوں کا خیال ہے کہ سفر نامے کے شروع میں مروزی کی نسبت کا سبب مرو میں ان کی سکونت ہے. وہاں ان کا گھر اور رہائش گاہ تھی. ناصر خسرو نے اپنے بہت سے اشعار میں بلخ کو اپنا وطن، شہر اور گھر قرار دیا ہے. بلخ میں ناصر خسرو کی زمین، گھر اور خاندان تھا. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بلخ کا ذکر بہت حسرت کے ساتھ کیا ہے. ناصر خسرو کی کتابوں کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے علم اور ادب دوست گھرانے میں پرورش پائی اور ان کے خاندان کے افراد حکومتی عہدوں پر فائز تھے. ناصر خسرو کی زندگی میں بہت نشیب و فراز آئے. انہوں نے بچپن سے ہی اپنے زمانے میں رائج مختلف علوم سیکھنے شروع کر دیے اور اپنی بے پناہ ذہانت اور ہمیشہ جستجو میں رہنے والی طبیعت کی وجہ سے فلسفہ، نجوم، فلکیات، طب، منرالوجی، موسیقی، دینی علوم، مصوری، تقریر اور ادبیات جیسے اپنے زمانے کے بہت سے علوم حاصل کر لیے. انہوں نے اس بارے میں خود ہی کہا ہے، بہر نوئی کی بشنیدم زدانش نشستم بردر او من مجاور. انہوں نے مختلف علوم حاصل کرنے کے علاوہ کچھ عرصے تک مصر میں علم الحساب، الجبرا اور ہندسے کی تدریس بھی کی. ناصر خسرو کو فارسی کے علاوہ عربی زبان کی بھی کافی مہارت حاصل تھی اور یہ چیز ان کے اشعار میں واضح طور پر نظر آتی ہے. جوانی کے دور میں ہی ناصر خسرو نے تخلیق اور دین کے دوسرے مسائل کے سلسلے میں ذہن میں اٹھنے والے سوالات کے جواب تلاش کرنے کے مقصد سے مختلف مذاہب اور ادیان کا مطالعہ شروع کر دیا اور اس سلسلے میں بہت محنت کی. انہوں نے صرف اسلامی مذاہب کا ہی مطالعہ نہیں کیا بلکہ ہندوازم، زرتشت، مانوی، یہودیت اور مسیحت جیسے ادیان پر بھی تحقیق کی. یہ ایرانی شاعر ابھی جوان ہی تھا کہ دبیر بن گیا اور اس کام میں بہت مہارت حاصل کر لی. ابھی اس کی عمر 30 سال کی نہیں ہوئی تھی کہ خراسان کے دربار تک رسائی ہو گئی. اس زمانے میں خراسان شعرا اور مصنفین کا مرکز تھا اور رزق اور شہرت کے علاوہ جاہ و جلال کے متلاشی بھی اس جگہ کا رخ کرتے تھے. ناصر خسرو نے بھی جوانی کے ابتدا میں جاہ و جلال کے حصول کے لیے دوسرے شعرا اور مصنفین کی طرح خراسان کے دربار کا رخ کیا اور 43 سال کی عمر تک دربار میں خدمات انجام دیں اور اعلیٰ درجے پر فائز ہوئے. اور جیسا کہ ان کے سفر نامے میں آیا ہے کہ انہوں نے محمود اور مسعود غزنوی جیسے بادشاہوں کے دربار دیکھے. غزنویوں کے دربار میں ناصر خسرو بہت بلند درجات تک جا پہنچے. وہ شاہی اعمال و اموال میں دخل دیتے تھے اور حساب و کتاب سے متعلق فرائض انجام دیتے تھے. ان کو بادشاہ کے قریبی افراد میں شہرت حاصل تھی اور ان کو ادیب اور دبیر فاضل کا لقب دیا گیا تھا اور بادشاہ ان کو خواجہ خطیر کے لقب سے پکارتا تھا. گویا شروع میں بلخ میں، کہ جو درحقیقت غزنویوں کا موسم سرما کے درمیان دارالحکومت ہوتا تھا، ناصر خسرو کو حکومت میں کافی اثر و رسوخ حاصل ہو گیا تھا. اور جب یہ شہر سلجوقیوں کے ہاتھ آ گیا تو ناصر خسرو کے اثر و رسوخ میں مزید اضافہ ہو گیا. سن 432 ہجری قمری میں اس شہر پر سلجوقیوں کے قبضے کے بعد ناصر خسرو ابو سلیمان جغری بیگ داؤد بن میکائل کے دارالحکومت مرو چلے گئے اور وہاں خدمات انجام دینے لگے. ناصر خسرو نے اپنے باطنی انقلاب سے قبل کہ جو ان کی زندگی میں بنیادی تبدیلیوں کا سبب بنا، دربار کے دوسرے شعرا کی طرح تصنیف کے علاوہ بادشاہوں کی مدح میں بھی اشعار کہتے تھے۔ ناصر خسرو نے اپنی عمر کا کچھ حصہ مختلف طرح کے فضائل کے حصول کے علاوہ بادشاہوں کی خدمت، لہو و لعب میں اور مال و دولت اور جاہ و جلال کے حصول میں بھی گزار دیا۔ اس کے بعد ان کی حالت میں دھیرے دھیرے تبدیلی آنی شروع ہوئی اور انہوں نے حقیقت کی تلاش شروع کر دی۔ اسی وجہ سے انہوں نے اپنے زمانے کے علماء کے ساتھ، کہ جو زیادہ تر اہل ظاہر تھے، بحث و مباحثہ شروع کر دیا، لیکن ان کے ذہن نے اندھی تقلید نہ کی اور یقین کے بغیر کسی چیز کو قبول نہ کیا۔ ان کو علم حقیقت کے دعوے داروں سے اپنے سوالات کے جواب نہ مل سکے۔ انہوں نے حقیقت اور سکون تک رسائی کی بہت کوشش کی۔ شاید اسی تحقیق کے لیے انہوں نے اپنی عمر کا کچھ حصہ ترکستان، سندھ اور ہندوستان کے سفر میں گزارا اور مختلف ادیان کے پیروں کے ساتھ بحث و مباحثہ کیا۔ البتہ فکری انقلاب کے بعد کی، جس کے بارے میں مختلف روایات بیان کی جاتی ہیں، ناصر خسرو نے اپنا طرز زندگی بدل لیا۔ حکیم ناصر خسرو ہمیشہ حقیقت تک رسائی کے لیے کوشاں رہے اور اس راستے میں انہوں نے بہت محنت کی۔ اس جوان ایرانی شاعر کی سرگردانی اس خواب کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچی جو اس نے سن 437 ہجری قمری میں جمادی الثانی کے مہینے میں دیکھا تھا۔ اس وقت ناصر خسرو کی عمر 43 سال تھی۔ اس خواب میں کسی نے قبلے کی جانب اشارہ کیا اور اس جانب حقیقت دکھائی۔ یہ خواب حکیم ناصر خسرو کے 7 سال پر محیط سفر کا سبب بن گیا۔ ناصر خسرو حقیقت تک رسائی کے لیے اپنے بھائی کے ہمراہ حج کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ یہ سفر 7 سال تک جاری رہا، جو ناصر خسرو کی زندگی کے ایک نئے دور کا آغاز شمار ہوتا ہے۔ ناصر خسرو کی کتابوں اور اشعار کے محققین کے نزدیک دنیا اپنی تمام ترکشش اور خوبصورتی کے ساتھ، کہ جو 40 برس کے شخص کو اپنی جانب کھینچ سکتی تھی، ناصر خسرو کی نظر میں اس قدر حقیر اور پست ہو گئی تھی کہ دنیا میں ان کا دل نہیں لگتا تھا۔ دربار کی ریاکاری، جھوٹ، حرص اور ظلم و ستم سے بھری ہوئی زندگی ناصر خسرو کے نزدیک ایک نفرت انگیز زندگی میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اس لیے انہوں نے حقیقت کی تلاش شروع کر دی اور اس دیار کا رخ کیا جہاں حقیقت و باطن کی نشانی موجود تھی۔ وہ یار اور دیار سے منہ موڑ کر حج پر روانہ ہو گئے۔ 7 سال تک جاری رہنے والے سفر کے دوران انہوں نے 4 بار حج کیا۔ وہ 3 سال تک مصر میں رہے اور مختلف مقامات پر اہل خیرت اور صاحب الرائے افراد سے بحث و مباحثہ کرتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے اہل باطن کی حکمت کا رخ کیا اور اس راستے میں باطنی سلوک کے متعدد درجات طے کیے اور اسماعیلی فرقہ اختیار کر لیا اور پھر ایران واپس لوٹ آئے۔ ان کی کتاب سفر نامہ 7 سال پر محیط اس سفر کی مکمل وضاحت ہے۔ ناصر خسرو نے وطن واپسی کے بعد ترک دنیا، زہد اور عبادت کو اختیار کیا، دربار سے کنارہ کشی کر لی اور خفیہ طور پر اسماعیلی فرقے کی تبلیغ شروع کر دی۔ ناصر خسرو کے بعض خاص عقائد کی وجہ سے کچھ لوگوں نے ان کی مخالفت شروع کر دی اور یہی چیز بلخ سے ان کے نکالے جانے کا سبب بن گئی۔ اس زمانے میں ناصر خسرو نے کٹھن حالات کے پیش نظر بدخشاں کا رخ کیا اور یہاں کے بلند پہاڑوں میں پناہ لی۔ یہ کوہستانی سرزمین اپنی تنہائی اور بلندی کی وجہ سے قلعے کی حیثیت رکھتی تھی اور بے گھر ہونے والے شاعر کے لیے مناسب پناہ گاہ تھی۔ اسی کوہستان کی وحشتناک تنہائی میں ناصر خسرو نے اپنی غریب الوطنی اور تنہائی کے بارے میں بہت سے اشعار کہے تھے۔ ناصر خسرو سن 481 ہجری قمری تک زندگی کی سختیاں برداشت کرتے رہے۔ اسی سال انہوں نے عالم غربت میں وفات پائی۔ سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔